یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
جمعرات 28 نومبر، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں نادیہ سلیمان۔ پاکستانی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی مشروط توسیع، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہونے والا کام اتنے بڑے بحران میں کیوں تبدیل ہوا؟ تجزیہ کار بولے،
یہ ساری غلطیاں، ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ بدحواسی یا نالائکی تو کم از کم ہے۔ اگر اس میں کوئی سازش نہیں تھی، جو میں سمجھتا ہوں نہیں تھی، تو کم از کم اس کو نالائکی کا نام تو دیں گے۔
پاکستان کے مختلف شہروں میں 29 نومبر کو طلبہ یکجہتی مارچ کیا جا رہا ہے، لیکن ان طلبہ کا مطالبہ ہے کیا؟
سیاست کا حق دوبارہ سے دیا جائے، ہمیں یونینائزیشن کا حق دوبارہ سے دیا جائے، اور جو ایفیڈیوٹ ہم سے سائن کرایا جاتا ہے جب ہم یونیورسٹی میں داخلے لیتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی سیاست نہیں کریں گے، تو وہ بالکل غیر آئینی ہے۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد۔ خبریں سنیے آسیہ انصر سے۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے فیصلہ سناتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ کو 6 ماہ کی مشروط توسیع دی ہے۔ عدالت کے مطابق وفاقی حکومت نے اس معاملے میں قانون سازی کی یقین دہانی کروائی ہے، جبکہ عدالت 6 ماہ بعد اس سلسلے میں ہونے والی قانون سازی کا جائزہ لے گی۔ سابق وزیر قانون اور آرمی چیف کے وکیل بیرسٹر فاروق نسیم نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران واضح کیا ہے کہ آرمی چیف کا ٹینیور آج رات 12 بجے سے شروع ہوگا اور یہ ٹینیور 6 ماہ بعد ختم نہیں ہوگا۔
آرمی چیف کا ٹینیو آج سے شروع ہے، یہ بھی غلط ہے اگر کوئی نیوز چلا رہا ہے کہ 6 مہینے بعد ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا، بالکل غلط ہے۔ چیف آف آرمی صاحب کا ٹینیور 6 مہینے بعد ختم نہیں ہوگا۔
پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے 5 دسمبر تک حتمی مہلت دی ہے۔ 5 دسمبر سے اس مقدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ چین نے امریکہ کی جانب سے دستخط کیے گئے ہانگ کانگ ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی ایکٹ 2019 کو قانون بنانے کی شدید مخالفت کی ہے۔ ایک بیان میں چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کا یہ قدم بین الاقوامی قانون اور عالمی تعلقات کے حوالے سے بنیادی اقدار کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بل کی منظوری سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس پر دستخط چینی صدر شی جن پنگ اور ہانگ کانگ کے شہریوں کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے ہیں۔ افغانستان کے صوبے قندوز میں بم دھماکے میں بچوں اور خواتین سمیت 13 افراد ہلاک اور ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق 4 بجے پیش آیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں پیش کر رہی تھیں آسیہ انصر۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سے نوجوان طبقہ کیسے متاثر ہوا، اور کیا اپنے خدشات کے اظہار کے لیے ان کے پاس کوئی ذرائع بھی ہیں؟ آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاکستان کی بری فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے کیس میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ کو مشروط توسیع دینے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے مختصر فیصلے میں عدالت کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کی موجودہ تقرری 6 ماہ کے لیے ہوگی، اور اس توسیع کا اطلاق جمعرات 28 نومبر 2019 سے ہوگا۔ نامہ نگار شہزاد ملک اس کیس کی سماعت کے دوران کمرۂ عدالت میں ہی موجود تھے۔
عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ انہیں آئین کے آرٹیکل 243، آرمی ایکٹ اور آرمی ریگولیشن میں ایسی کوئی تحریر نظر نہیں آتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کسی بھی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع یا ان کی دوبارہ تعیناتی کا ذکر ہو۔ عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار چونکہ وفاق کے پاس ہے، اس لیے وفاق آئندہ 6 ماہ کے دوران اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے جائے اور وہاں پر قانون سازی کی جائے تاکہ آرمی چیف کے عہدے، ان کی تنخواہ اور مراعات کے بارے میں جو معاملات ہیں ان کو قانون کے مطابق لایا جا سکے۔ عدالت نے اپنے حکم میں یہ آبزرویشن بھی دی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق جو وفاق کی طرف سے جو موقف تبدیل کیا جاتا رہا ہے اس کی بھی نشاندہی کی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آج تیسری جو سمری پیش کی گئی تھی اس میں بھی بہت سی غلطیاں تھیں۔ تو اس سے پہلے سماعت کے دوران عدالت نے یہ معاملہ بھی اٹھایا ہے کہ جب نہ تو آئین میں ایکسٹینشن کا ذکر ہے، نہ قانون میں ہے، نہ آرمی ریگولیشن میں ہے، تو پھر ہم کیسے اس بات کو درست مان لیں۔ آج جب اس از خود نوٹس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس میں عدالت میں جب یہ سمری پیش کی گئی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع 28 نومبر یعنی آج کے دن سے کی جا رہی ہے، جس پر چیف جسٹس نے یہ سوال اٹھایا کہ ابھی تو وہ ریٹائر ہی نہیں ہوئے تو انہیں دوبارہ تعینات کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ کسی بھی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع یا دوبارہ تعیناتی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور اٹارنی جنرل نے بھی عدالت کو یہی بتایا کہ کوئی ایز سچ اس میں کچھ لکھا نہیں ہوا، کوئی قانون تحریری طور پر نہیں ہے، ایک روایت چل رہی ہے جس کے تحت آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا رہی ہے۔ تو اس پر عدالت نے اپنے جو حکم نامے بھی یہ لکھوایا ہے کہ چونکہ کوئی قانون موجود نہیں ہے اس لیے عدالت اس معاملے میں تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔
احاطہ عدالت سے رپورٹ کر رہے تھے نامہ نگار شہزاد ملک۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا کیس پاکستان کی سیاست اور عدلیہ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کیس کے سول ملٹری تعلقات اور پاکستان کے سیاسی مستقبل پر ممکنہ اثرات پر ہی ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے تجزیہ نگار سہیل وڑائچ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کا فیصلہ ہو گیا ہے تو کیا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟
دیکھیں، اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بحران ٹل گیا۔ فار ایگزامپل، آج دو آپشنس تھیں جو کہ منفی ہو سکتی تھیں۔ ایک یہ کہ آج عدالت کوئی فیصلہ ہی نہ سناتی اور یہ معاملہ کل پر چلا جاتا کہ ہم ڈیٹیلڈ ہیئرنگ کریں گے، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی کینسل کر دیتے اور یہ بھی کہتے کہ ہمیں یہ قانون کے مطابق نہیں ہے اور توسیع نہ دیتے 6 مہینے کی۔ تو اس سے ایک اور بڑا کرائسس جو تھا پولیٹیکل پیدا ہو سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ سمجھیں کہ ایک تو حکومت کی نااہلی کو ایکسپوز کیا ہے، دوسرا بحران کو بھی ٹالا ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ وقتی بحران ٹال جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ جب پارلیمان میں جائے گا تو اس پر بحث ہوگی، پھر دوبارہ عدالت میں بھی آ سکتا ہے، اور پارلیمان میں ظاہر ہے اپوزیشن جو ہے وہ سینٹ میں اکثریت رکھتی ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی اس کو اتنا آسانی سے پاس کرانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا جتنی دیر تک کہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کنسنسز وہ ڈیولپ نہیں ہوگا۔ اگر شدید اختلاف رائے ہوا اور جس طرح پارلیمنٹ میں ہر چیز پر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے جس طرح یہ 3 دن گزرے ہیں پھر اسی طرح کے دن مزید گزریں گے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، اور سہیل وڑائچ صاحب، اگر دیکھا جائے تو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا ایک دفتری طریقہ کار اتنے بڑے بحران میں کیسے بدل گیا؟
میرا یہ خیال ہے کہ پہلے بھی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوئے جنرل کیانی کا، انہوں نے اس کو کاپی پیسٹ کیا، اور بہت پہلے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کے اندر غلطیاں موجود ہیں، لیکن کسی نے، سب کا خیال تھا کہ یہ گزر جائے گا، کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ لیکن جب عدالتی سکروٹنی میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لیا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف گورنمنٹ کی بدحواسیاں جو تھی وہ دیکھنے والی تھی۔ انہوں نے آج بھی جو نوٹیفیکیشن کیا تھا غلط تھا، جو 19 کو کیا تھا وہ بھی غلط تھا، اس کے بعد جو کیا تھا وہ بھی غلط تھا، جو ایوان صدر نے کیا تھا وہ بھی غلط تھا۔ تو یہ ساری غلطیاں، ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ بدحواسی یا نالائکی تو کم از کم ہے۔ اگر اس میں کوئی سازش نہیں تھی، جو میں سمجھتا ہوں نہیں تھی، تو کم از کم اس کو نالائکی کا نام تو دیں گے۔
سہیل وڑائچ صاحب، اس فیصلے کے بعد اب جو موجودہ حکومت ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ سویلین سپریمیسی پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیں، جو آج سے 4 دن پہلے صورتحال تھی اس میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ پہلی تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ عدلیہ ایک سوئے ہوئے شیر کی طرح جاگی ہے، اور اس نے جو باقی دوسرے ادارے تھے ان کو چیلنج کیا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ حکومت کی تو انہوں نے نااہلی پہ بہت زور دیا ہے، اور دوسرا یوں سمجھیں کہ جو پہلے یہ خیال تھا کہ پاکستان کا سب سے مقتدر اور سب سے طاقتور ادارہ فوج ہے، وہ تو ظاہر ہے طاقت کے اعتبار سے، لیکن سپریم کورٹ کو جو اختیار ہے کہ وہ لاز کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے، قانون کو دیکھ سکتی ہے، جس طرح سے انہوں نے ایکسٹینشن کے قانون کو دیکھا ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ کھوسا صاحب ہیں، ان کے آخری دور میں جوڈیشری سب سے اوپر چلی گئی ہے اداروں میں، اور باقی ادارے جو ہیں وہ ان کے سے نیچے چلے گئے ہیں طاقت میں اور فیصلہ سازی میں۔
سہیل وڑائد صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس معاملے کی وجہ سے پہلی بار فوج سے متعلق نئی معلومات اور باتیں سامنے آ رہی ہیں، مدت ملازمت، مراعات وغیرہ، فوج کے کردار کے تناظر میں یہ کتنا اہم ہے؟
میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ پہلی دفعہ یہ چیزیں کھلی ہیں، اور خاص کر آرمی کے قوانین کے بارے میں، چونکہ بڑی کم ایسے کیسز عدالت میں آئے ہیں جن پر یہ بحث ہو سکے، اور پبلک نالج میں بھی یہ نہیں ہیں، اور چونکہ کورٹس کے اندر بھی بہت کم آتے ہیں، تو لیکن الٹیمیٹلی یہ ملک کا اہم ترین ادارہ ہے فوج بھی، اور ایک ڈسپلن ادارہ ہے، تو اب جبکہ یہ چیپٹر کھل ہی گیا ہے تو ظاہر ہے قانون اور آئین کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشنز ہونی چاہیے، اگر کوئی قانونی سکم موجود ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور یہ ایک بڑا نادر موقع ہے، اس کو اپرچونٹی سمجھنا چاہیے کہ اس موقع پر نہ صرف بحث مباحثہ ہو بلکہ جہاں جہاں لاز کے اندر سکم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔
تجزیہ کار سہیل وڑائٹ سے بات کی ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے 5 دسمبر تک حتمی مہلت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے بعد عدالت کوئی درخواست نہیں لے گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں نامہ نگار اعظم خان۔
خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس وقار سیٹھ نے سنگین غداری مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے پرویز مشرف کے وکیل کو بتایا کہ عدالت نے ملزم کو ایک اور موقع دیا ہے، اور پرویز مشرف اگلی سماعت سے قبل جب چاہیں آ کر بیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے پروسیکیوشن ٹیم کو پوری تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کی، اور واضح کیا کہ 5 دسمبر سے اس مقدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ خصوصی عدالت نے اس حوالے سے آج فیصلہ سنانا تھا، لیکن گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزارت داخلہ کی درخواست منظور کرتے ہوئے خصوصی عدالت کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں خصوصی عدالت نے وفاقی حکومت کو 5 دسمبر تک استغاثہ کی ٹیم کی تقرری کے لیے وقت دیا، اور سابق صدر پرویز مشرف کو بھی 5 دسمبر تک اپنا بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کی۔ جمعرات کو ہونے والی سماعت کے دوران خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس وقار احمد سیٹھ نے ریمارکس دیا کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، تاہم خصوصی عدالت کے رکن جسٹس شاہد کریم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ خصوصی عدالت صرف سپریم کورٹ کے احکامات کی پابند ہے، ہائی کورٹ کے نہیں۔
عراق کے جنوبی شہر ناصریہ میں حکومت مخالف مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کے فائرنگ میں 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد 2 ماہ سے جاری مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ حالیہ واقعات میں مظاہرین کے ایک گروہ نے نجف شہر کے جنوبی علاقے میں واقع ایرانی قونصل خانے کو آگ لگا دی۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
عراق کے جنوبی شہر ناصریہ میں حکومت مخالف مظاہرین کو منتشر کرنے کی غرض سے سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کر دی، جس میں زخمی اور ہلاکتیں ہوئیں۔ اس سے قبل مظاہرین کے ایک گروہ نے نجف شہر کے جنوبی علاقے میں واقع ایرانی قونصل خانے کو آگ لگا دی۔ مظاہرین ایران عراق سے نکلو کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایرانی قونصل خانے پر یہ ایک ماہ میں دوسرا حملہ ہے۔ نجف شہر میں مظاہرین پولیس کی فائرنگ کی شکایت کرتے ہوئے سنائی دیے۔
نوجوان افراد نے قونصلیٹ کو آگ لگائی۔ جب قونصل خانے کو آگ لگائی گئی تو نجف میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے ہم پر گولیاں برسانا شروع کر دی، جیسے ہم نے پورے عراق کو آگ لگا دی ہو، اور پولیس نے آنسو گیس کا استعمال اور شدید کر دیا۔
تقریباً 2 ماہ سے جاری ان حکومت مخالف مظاہروں میں مظاہرین کرپشن کے خاتمے، مزید نوکریاں فراہم کرنے اور بہتر عوامی سہولیات کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین کی جانب سے ایران پر عراق کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے۔
ایران ہمارے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، وہ کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ ہم عرب لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایرانی حکومت کو بدلنے کے لیے احتجاج میں ہمارے ساتھ شامل ہو، کیونکہ ہم مجبور ہیں اور ہم پر آمریت کی حکمرانی ہے۔
حکومت اور بہت سی مقامی با اکثر شیعہ مسلمان ملیشیاؤں کی حمایت کرنے والے ایران نے پہلے مظاہرین پر زور دیا تھا کہ وہ قانونی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی کے لیے مظاہرہ کریں۔ ایران نے مغربی ممالک پر الزام لگایا تھا کہ وہ عراق میں بد امنی پھیلا رہے ہیں۔ یہ احتجاج عراق کے وزیر اعظم عبد المہدی کی حکومت کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر آن لائن دی گئی کال کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔
عراق میں جاری مظاہروں کی تفصیل بتا رہی تھیں نازیہ گلزار۔ یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا، ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر پروگرام میں دیگر موضوعات پر بات کریں گے۔
ہمارے ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات میں،
ہمارے علاقے میں روڈ کی سہولت میسر نہیں ہے اور اسکول کی سہولت میسر نہیں ہے،
ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔
میرا حکومت پاکستان اور ہندوستان دونوں سے درخواست ہے،
مگر افسوس ہے کہ ہمیں اپنے حقوق صحیح نمونے سے نہیں مل پا رہے ہیں۔
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-75۔ خیال رہے، موبائل سے کرنے پر یہ کال فری نہیں۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کل سے ایڈیلیڈ میں کھیلا جائے گا۔ برسبن میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ آسٹریلیا نے اننگز اور 5 رنز سے جیتا تھا۔ پاکستانی ٹیم میں حارث سہیل اور عمران خان کی جگہ امام الحق اور محمد عباس کی شمولیت متوقع ہے۔ نسیم شاہ اگر فٹ نہ ہوئے تو ان کی جگہ محمد موسیٰ کو ٹیسٹ کیپ دیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی اس ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ میں اپنی ٹیم سے اچھی کارکردگی کی توقع رکھے ہوئے ہیں۔
جس طریقے سے لڑکوں نے فائٹ کرتے رہے، جس طرح بالنگ کی، جس طرح فیلڈنگ میں جان مارتے رہے، اس کے بعد جب بیٹنگ آئی ہے 3 آؤٹ ہونے کے باوجود ہم نے جو ہے 300+ رنز کیے، تو آئی تھنک وہ ایک بہت اچھا سائن ہے کہ اسپرٹس آر اسٹل ہائی، ڈریسنگ روم کے اندر اسٹل پازیٹیو وائبز ہیں، اور ان شاء اللہ کوشش کریں گے جو جس طرح ہم لاسٹ 2 دن کھیلیں اگر اس طریقے سے ہم سٹارٹ کریں انشاءاللہ تو ہم ضرور میچ جیت سکتے ہیں۔
انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیمیں بھی کل سے ہیملٹن میں دوسرے ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہونے والی ہیں۔ انگلینڈ کے وکٹ کیپر بیٹسمین جوز بٹلر کی شمولیت یقینی نہیں، وہ کمر کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور ان کی جگہ اولی پوپ کو وکٹ کیپنگ کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ افغانستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف لکھنؤ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن اپنی دوسری اننگز میں 109 رنز بنائے تھے اور اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے۔ اس طرح افغانستان کی مجموعی برتری صرف 19 رنز کی ہوئی ہے اور اس کی 3 وکٹیں باقی ہیں۔ اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 277 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، بروکس نے سینچری اسکور کی۔ چیمپئنز لیگ میں دفاعی چیمپئن لیورپول اور نیپولی کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اسی طرح چیلسی اور ویلنسیا کا میچ بھی 2-2 گول کی برابری پر ختم ہوا۔ بارسلونا نے بوروسیا ڈارٹمنڈ کو 1-1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ یہ لیونل میسی کا بارسلونا کی طرف سے 700th میچ بھی تھا جس میں انہوں نے گول بھی کیا۔ انٹر میلان نے سلیویا پراگ کو 3-1 سے شکست دی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان کے ایک سے زائد افراد انزائٹی یعنی بے چینی، ڈپریشن اور احساس تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیا ماں باپ سے آنکھوں یا بالوں کے رنگ کی طرح ہی تنہائی بھی ورثے میں مل سکتی ہے؟ سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ جاننا چاہتے ہیں تو آ جائیے بی بی سی اردو .com پر۔ دنیا کے جمہوری ملکوں میں طلبہ یونینز کو سیاست کی نرسری کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، جہاں ایک پڑھے لکھے ماحول میں اپنی بات کرنا اور مسائل کا کھل کر اظہار کرنا تعلیمی اداروں کا خاصا ہوتا ہے۔ مگر پاکستان میں کئی دہائیوں سے یہ عمل رکا ہوا ہے، اور اب جبکہ طلبہ تنظیمیں یکجا ہو کر 29 نومبر کو طلبہ یکجہتی مارچ کا انعقاد کر رہی ہیں، تو ان کے مطالبات ہیں کیا اور اس دوران انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے؟ اسلام آباد سے نامہ نگار خدا اکرام کی رپورٹ۔
70 کی دہائی میں جب جنرل ضیاء الحق نے طلبہ یونینز پر پابندی عائد کی تو سیاست کی نرسریوں میں نئی سیاسی قیادت کے بیج ڈلنا بند ہو گئے۔ اس اقدام کے بعد سوال یہ اٹھنا شروع ہوا کہ ملک میں نئی قیادت اور پڑھے لکھے سیاست دان اب کہاں سے آئیں گے؟ موروثی سیاست کا خاتمہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ جہاں نرسریاں بند ہوں وہاں جنگل تو اگا کرتے ہیں، باغ نہیں لگتے۔ طلبہ یونینز کے حامین پابندیوں کو کچھ اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور اسی سوچ کے تناظر میں بائیں بازو کے نظریات رکھنے والی طلبہ تنظیموں نے یونینز پر پابندی کے خاتمے اور طلبہ سیاست کے لیے جد و جہد کا آغاز کرتے ہوئے پاکستان کے مختلف شہروں میں 29 نومبر کو طلبہ یکجہتی مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی طلبہ تنظیم کی سرکردہ کارکن محبہ احمد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ سیاست کرنے کا وہ حق دوبارہ لینا چاہتے ہیں جو پرسوں پہلے ان سے چھین لیا گیا تھا۔
اس سیاست کو دوبارہ سے اسٹوڈینٹس اون کریں اور جمہوریت کو صحیح معنوں میں لے کے آئیں، کیونکہ ابھی جو آپ کے سامنے سیاست نظر آتی ہے وہ صرف ایک طبقے تک محدود ہے، اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک طبقے سے چھین کر عام عوام تک لائی جائیں، اور وہ صرف طلبہ کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری مین ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں سیاست کا حق دوبارہ سے دیا جائے، ہمیں یونینائزیشن کا حق دوبارہ سے دیا جائے، اور جو ایفیڈیوٹ ہم سے سائن کرایا جاتا ہے جب ہم یونیورسٹیوں میں داخلے لیتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی سیاست نہیں کریں گے، تو وہ بالکل غیر آئینی ہے۔
آمنہ وحید بھی ایک ایسی طالب علم ہے جن کا ماننا ہے کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 17 کے مطابق اسٹوڈنٹ یونینز اور ایسوسی ایشنز قائم کرنا ان کا آئینی اور قانونی حق ہے۔
وی سی سے لے کر نیچے تک پالیٹکس چلتی ہے، ٹیچرز میں پالیٹکس چلتی ہے، جب ہر جگہ پالیٹکس ایک رول پلے کر رہا ہے تو جب اسٹوڈنٹس اپنے رائٹس کی بات کریں گے تو ادھر پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، پالیٹکس کو ایکچولی انہوں نے ایک گالی بنا دیا ہے۔
پر طلبہ کے لیے اپنے حقوق کی بات کرنا آسان نہیں۔ رواں ہفتے بلوچستان کے گورنر آفس سے یونیورسٹی آف بلوچستان کے لیے ایک مراسلہ جاری کیا گیا جس میں درج تھا کہ بلوچستان یونیورسٹی میں کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی کے رجسٹرار نے بی بی سی کو بتایا کہ یونیورسٹی آف بلوچستان اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کی تحریک سے خوف زدہ نہیں، لیکن ان یونینز کی آڑ میں ادارے سے باہر کام کرنے والی سیاسی تنظیمیں جو در اندازی شروع کرتی ہیں وہ تعلیمی اداروں کے لیے نقصان دہ ہیں، جن کی وجہ سے سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ نوجوان نسل نے اپنے حقوق کا نعرہ بلند کیا تو تعلیمی اداروں کی انتظامیہ میں یہ خوف کس بات کا؟ معلم اور سماجی کارکن عمار جان کا ماننا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد در حقیقت مزاحمتی سیاست کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے۔
انہوں نے بین کیا ہے مزاحمتی سیاست کو، اسٹوڈنٹ کی سیاست کو، جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں ایجوکیشن سسٹم کے، تاکہ ان کا احتساب نہ ہو سکے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ایک اتھارٹیرین طریقے سے ایک ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ یونیورسٹیز کو چلایا جائے۔
لیکن اگر ذرا سا ماضی میں جھانکیں اور اس دور کی جانب بڑھیں جب اسٹوڈنٹ یونینز بحال تھیں تو صورتحال مختلف دکھائی دیتی ہے۔ سینئر صحافی راشد رحمان نے گزرے وقت کو ٹٹولتے ہوئے بتایا،
ایک ماحول ڈیموکریٹک اور فریڈم آف ایکسپریشن کا یونیورسٹیز میں، ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں موجود تھا، وہ سارا تباہ و برباد ہو گیا جب آپ نے سب کچھ دبا دیا، تو دیکھیں نقصان سوسائٹی کا ہوتا ہے۔
سینئر صحافی راشد رحمان کا کہنا تھا کہ اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس کلچر سے ٹرین ہو کر نکلنے والے طلبا جو آگے چل کر ملکی سیاست کا حصہ بنتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ ہدا اکرام، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب سامعین کی آرا پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات۔
بی بی سی اردو سروس کے تمام سننے والوں کو نازش ظفر کا سلام۔ پاکستان میں فصلوں پر ٹڈی دل کے حملے نے کسانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ پہلی کال صبح سندھ سے ایسے ہی ایک کسان کی شامل کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جائے۔
ہم تحصیل سالے پر ڈسٹرکٹ سکھر سے سکندر علی شمبانی بول رہا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ٹڈی دل نے تباہی مچا کر رکھی ہے۔ ہمارا گندم کا فصل 50 ایکڑ مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ یہ ساری حکومت پر ذمہ داری ہے کہ اس ٹڈی دل کے خلاف مہم چلائے۔
مہنگائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور روزگار ملنا مشکل ہے۔ بی بی سی کے سامعین نے مختلف علاقوں سے اس بار بھی جن مسائل کا سب سے زیادہ کیا ان میں مہنگائی اور بے روزگاری سر فہرست ہیں۔ ضلع رحیم یار خان سے سامع اللہ دیتا نے کال کی اور اپنی شکایت یوں کی۔
میری یہ گزارش ہے، مہربانی کریں، مہنگائی اتنی ہے کہ نوکری ہے کوئی نہیں۔ اس حکومت نے تو جینا محال کر دیا ہے۔ رو رہے ہیں ہم گھر بیٹھ کے، پھر بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایک جاب دے دیں، 7 بچوں کو کیسے بندہ پالے۔ رو سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔
ضلع تھرپارکر، شہر مٹھی، گاؤں گوگاوری سے سروان کمار ویل بات کر رہا ہوں۔ ہم زیادہ تر یہ نقل مکانی کرتے ہیں۔ سال میں صرف 4 مہینے ہمارے ملک میں آتے ہیں اور بارش کے موسم میں پھر مزدوری پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہی حال اس مہنگائی کا رہا تو ہمیں شاید وہیں رہنا پڑے، اور وہیں رہنے کے بعد ہمارے بچے جو ہیں تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں سب سے بڑی چیز کمزور کرتی وہ یہ مہنگائی۔
مہنگائی کے مسائل پر ان کالرز کی گفتگو آپ نے سنی۔ صوبہ بلوچستان میں سردی شدید تر ہو گئی ہے، لیکن بجلی نہ ہو، لکڑی بھی نہ ملے اور گیس کا پریشر بھی کم ہو تو اس موسم میں گزارا کیسے کیا جائے؟ خروٹ آباد کے علاقے سے یہ کال موصول ہوئی۔
خروٹ آباد کر رہا ہوں، میرا وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب سے درخواست ہے کہ ہم لوگ
सर्दी से मर गया, न बिजली है न गैस है, कुछ भी नहीं है। गैस का प्रेशर बढ़ा है या बिजली का लोड शेडिंग बंद करे, जब वो लकड़ी नहीं है तो गैस से गुजारा नहीं होता है।
और हमारे इन सामे ने सादकाबाद से कॉल करके बताया है कि इनके इलाके में बारिश के बाद खड़े पानी का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका, और जनाब ये हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, तो इनका कहना है कि उनके अहबाब ये मसाइल हल ना होने पर उन्हें ताने देते हैं।
मोहम्मद असगर अली हुसैनी, ये तहसील सादकाबाद, भी बारिश हुई है, हमारे रस्ते पर पानी खड़ा हुआ है, हमें निकलने की जगह भी नहीं है। बड़ा मेहरबानी खुदा का, मेरी अपील है वजीर आजम इमरान खान साहब को, मैं वोटर भी उसका हूँ, अभी मुझे लोग ताने मार रहे हैं, आपको इमरान खान क्या दे रहा है।
मसाइल का जिक्र तो बहुत से कॉलर्स करते हैं, लेकिन हमारे इन सामने अदाकारा मेविश हयात के एक मसले का हल बताया है।
आपने जो गुज़श्ता हफ्ते मारूफ अदाकारा मेविश हयात का इंटरव्यू नशर किया इतवार को, तो वो उन्होंने कहा कि मेरे दिल को कुछ कुछ होता है कि मेरा भी कोई हो, तो अगर वो शादी करना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं, बात करें।
जनाब आपका पैगाम हमने पहुंचाया और आपकी ख्वाहिश पर हम कहेंगे गुड लक। अपनी राय का इजहार करने के लिए हमारे लैंडलाइन नंबर पर मुफ्त कॉल मिलाइए। हमारा नंबर है 0800-222-75-0800-222-75। ख्याल रहे कि मोबाइल फोन से करने पर ये कॉल फ्री नहीं है। इसके साथ ही नाज़िश ज़फ़र को दीजिए इजाज़त।
5 अगस्त को जब इंडिया की हुकूमत ने आर्टिकल 370 में तब्दीली करके अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी हैसियत के ख़ात्मे का ऐलान किया, तो न सिर्फ कश्मीर बल्कि दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। ऐसे में नौजवान तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। वो ना तो अपनी राय का खुलकर इजहार कर सके और ना ही अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सके। BBC के नामा निगार आमिर पीरजादा की रिपोर्ट, समरा फातमा की ज़बानी।
इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के नौजवानों को इलाके की खुसूसी हैसियत के खात्मे और उसके बाद की सूरत हाल का सामना सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी करना पड़ा। नाम न जाहिर करने की शर्त पर इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान तालिब इल्म ने अपनी मुश्किलात का जिक्र कुछ यूँ किया।
पुलवामा अटैक हो गया, आफ्टर दैट ऑल ओवर इंडिया में जो थे कश्मीरी स्टूडेंट्स, कश्मीरी एम्प्लॉयज या कश्मीरी शॉपकीपर्स थे, उनकी शॉप्स को डैमेज किया जा रहा था। जो हमारे फ्रेंड्स थे वो हमारे फ्रेंड्स नहीं रहे थे, उनको लगता था कि हम ही ने ऐसा कुछ अटैक करवाया है, दे वर ब्लेमिंग अस। डर था कि नेक्स्ट टारगेट मैं ना बनूं, सो घर वालों ने क्या किया, दे कॉल्ड मी बैक। सो मैं ट्राई किया था कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन करूं, तो मैंने वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह वहां का दिया, तो उसके रिजल्ट्स जो आने वाले थे, बट क्या हुआ, रिजल्ट्स के टाइम ही कश्मीरी में वो सारा कम्युनिकेशन वगैरह बंद हो गया, तो हमें पता नहीं चला। सो 3 महीने
इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की तारीखी कश्मीर यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर साइमा हमीद ने कहा,
मैं सैम्पलिंग पे गई, मैंने कुछ प्लांट सैंपल्स वहाँ से कलेक्ट किए, उसके बाद आप उस पर काम करते हैं, आपको स्टोर करना पड़ता है और वो स्टोरेज कंडीशंस भी आपको देखनी होती है रोज़ बरोज़। अगर हम इस सैंपल को आगे इंस्टीट्यूट में भेजेंगे, क्या ये सैंपल एनालिसिस करने के लायक भी है कि नहीं भी है। सो तब से आज तक हमने वो सैंपल्स हमारे पूरे डैमेज हो चुके हैं। सो माई वर्क गॉट डिलेड फॉर मोर देन वन ईयर।
कश्मीर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर फौजिया काजी ने BBC हिंदी से बात करते हुए कहा,
We've had students who haven't been to their respective classrooms.
हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो अपनी क्लासेस में 4-4 माह से नहीं आ सके। मैंने यहाँ नौजवानों की आंखों में नाउमीदी देखी है। हुकूमत जो हमें कहती है कि हालात नॉर्मल हैं, ऐसा नहीं है। अगर बच्चों को फौज की बंदिशों, बंकर्स और तलाशी के बाद स्कूल जाना पड़ रहा है तो ये हालात नॉर्मल नहीं है।
4 अगस्त को कश्मीर के जुज़वी खुद मुख्तारी से महरूम हो जाने के बाद यहाँ की जिंदगी तातुल का शिकार हुई। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस के रابطے मुअत्तल हुए, सड़कें और गलियां बड़ी हद तक वीरान हुईं और वहां 10,000 इजाफी इंडियन फौजी तैनात कर दिए गए। हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद कि स्कूल्स और दफातर आम दिनों की तरह काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ और हालात में अब भी कोई खास तब्दीली नहीं आई है।
नामा निगार आमिर पीरजादा की रिपोर्ट पेश कर रही थी समरा फातमा। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे उबैद मलिक, प्रोड्यूसर नाजिया गुलजार, स्टूडियो मैनेजर थे सरारुल हक, नादिया सुलेमान समेत पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आखिर में आलमी खबरों की सुर्खियां सुनिए आसिया अंसर से।
پاکستان کی سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے فیصلہ سناتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ کو 6 ماہ کی مشروط توسیع دی ہے۔ وفاقی حکومت نے اس معاملے میں 6 ماہ میں قانون سازی کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ عراق کے شہر ناصریہ میں حکومت مخالف شدید احتجاج کے بعد عراقی وزیراعظم نے ناصریہ میں تعینات فوجی کمانڈر کو برخاست کر دیا ہے۔ ان مظاہروں کے دوران پولیس کی فائرنگ سے کم از کم 22 مظاہرین ہلاک اور 45 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ البانیہ میں منگل کے روز 6.4 کی شدت سے آنے والے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے۔ زلزلے سے متاثرہ ساحلی شہر ڈوریس اور تھومین میں ہنگامی صورتحال کا نفاذ بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔